الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد آج ابتداء نماز کے ذکر سے ہوئی ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب تلاوت کیا کیجئے جو کچھ آپ پہ نازل ہوا ہے قرآن کریم میں سے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کیجئے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بے شک نماز روکتی ہے گندے کاموں سے اور گناہوں سے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے بہت بڑی چیز ہے واللہ یعلم ما تصنعون اور اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ تم یعنی اعمال کرتے ہو تو یہ نماز کی ایک تو تلاوت ہے تلاوت میں نے وہ عصر کی مجلس میں عرض کیا تھا یہاں بھی وہ مضمون عرض کرتا ہوں کہ الم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے پسیج جائیں ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ ان کے دل جھک جائیں یعنی مراد یہ ہے جس با محاورہ ترجمہ یہ کہ پسیج جائیں نرم ہو جائیں وما نزل من الحق اور جو حق دین حق نازل ہوا ہے وہ اس کے لیے ان کے دل نرم ہو جائیں ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل اور یہ ایمان والے ان لوگوں کی طرح نہ ہوں جن کو پہلے ان سے پہلے کتاب دی گئی یعنی تورات زبور انجیل والے جن کو یہ کتابیں دی گئیں فطال عليهم الامد تو ان پر ایک عرصہ گزر گیا مراد ہے غفلت کا غفلت کا ایک عرصہ گزرنے کے بعد ہوا کیا فقست قلوبهم ان کے دل سخت ہو گئے جب دل سخت ہو جائے تو اللہ تعالی محفوظ رکھے دین پر چلنا مشکل نظر آتا ہے دین پہ نہیں چل پاتا آدمی نماز نہیں پڑھ پاتا اللہ کے راستے میں پیسہ نہیں خرچ کر کسی پہ اس کو رحم نہیں آتا دل سخت ہونے سے بہت خرابیاں جنم لیتی ہیں تو فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون اور ان میں سے اکثر فاسق تھے تو کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور دین حق پر چلنے کے لیے نرم ہو جائیں اور یہ پہلے والوں کی طرح نہ ہوں جن کے دل سخت ہو گئے تھے وما نزل من الحق یعنی قرآن جو نازل ہوا اس کے لیے دل نرم ہو جائیں ابھی وہ وقت نہیں آیا آگے جو الفاظ ہیں نا آگے یہ ہے کہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون یہ بظاہر ایک بالکل الگ مضمون شروع ہو گیا کہ یہاں جان لو اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد پھر زندہ کر دیتے ہیں لیکن علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر رول معنی میں فرماتے ہیں اور حکیم الامت نے بھی اس کو تائیدن نقل کیا ہے تفسیر بیان القرآن میں وہ مضمون یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها اس کے بعد اس مضمون کے بعد یہ الفاظ لائے ہیں یہ استدرادن لائے ہیں یعنی استدرادن کا مطلب ہے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے لائیں. اب مطلب یہ ہوگا کہ جس کی حالت بگڑ چکی ہو, حالت ایسی ہو گئی ہو کہ نہ نماز, نہ تلاوت, نہ کچھ, نہ ذکر اور دین کے اعمال پہ چل نہیں پا رہا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ایک کام یہ کرو کہ تلاوت کرو. تلاوت تو اس کے بعد کیا ہوگا, اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها, جان لو اللہ زمین کو مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اس کے موت کے بعد, اس کی زمین کی موت کے بعد. تو علامہ علوسی فرماتے ہیں اس سے مراد دل کی زمین ہے, دل کی, اللہ دل کی زمین کو زندہ کر دیں گے, تلاوت کرو تلاوت. تو اس کو فرمایا اتلو ما اوحی الیہ, نماز سے بھی پہلے اس کو فرمایا تلاوت کرو. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ, نماز کو قائم کیجئے. نماز کو قائم اس لیے میں عرض کرتا ہوں, جس کی پہلے اچھی حالت تھی اور نمازیں بھی وقت پہ ہوتی تھیں, تسبیحات بھی ہوتی تھیں, لیکن پھر وہ حالت نہیں رہی, اس کو چاہیے کہ پابندی سے تلاوت کرے, ایک کام کرے, تلاوت کر لیا کرے, وہ حالت واپس لوٹ آئے گی انشاءاللہ. تو یہ اشارہ ہے اس آیت میں. اور نماز کو قائم کرنا, یعنی نماز کے تمام مستحبات, واجبات, فرائض اور سنن کے ساتھ نماز کو ادا کرنا, نماز کے وقت کی پابندی کرنا, تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا, یہ تمام باتیں نماز کے قائم کرنے میں آتی ہیں. یہ نماز کا قائم کرنا, نماز کا ادا کرنا نہیں بلکہ نماز کا قائم کرنا, وہ اس کے اندر یہ ساری تفصیلات آ جاتی ہیں. تو اقیم الصلاۃ, اور آگے فرمایا نماز کی طاقت یہ ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز وہ گندے کاموں سے اور منکرات سے یعنی گناہوں سے روکتی ہے. حضور اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم تنہہ صلاته عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ له, جس کی نماز ایسی نہ ہو کہ اس کو فحش کاموں سے اور منکرات سے, گناہوں سے نہ روکتی ہو, اس کی نماز ہی نہیں ہے. نماز کے اندر ایسی طاقت ہے کہ یہ روک دیتی ہے, یہ اپنے سے باہر کی زندگی پر اثر ڈالتی ہے. تو اگر کوئی نماز پڑھنے کے باوجود ان چیزوں سے نہیں رک رہا, گندے کاموں سے اور منکرات سے, گناہوں سے, اس کو چاہیے کہ نماز پہ محنت کرے. ابھی نماز اس کی اس درجے کی نہیں ہے, نماز پہ محنت کرے تو انشاءاللہ یہ چیزیں انشاءاللہ اللہ تعالی ان سے چھٹکارا نصیب فرمائیں گے. آگے کچھ آگے چل کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک خصوصیت بیان فرمائی, فرمایا کہ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لغتاب المبطلون. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, اسی لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے. امی یعنی جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو, لیکن آپ کو جو امی کہا جاتا ہے یہ بطور تفاخر کے کہا جاتا ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں, پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, لیکن سارے علوم اللہ نے آپ کو عطا فرمائے تھے, اس لیے بطور تفاخر کے امی کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما كنت تتلو من قبلی من کتاب, آپ تو نبی بننے سے پہلے, نبوت ملنے سے پہلے آپ پڑھ نہیں سکتے تھے. ولا تخطه بيمينك, اور نہ آپ دانے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے. اس سے پتا چلا لکھنے کے ساتھ دانے ہاتھ کا ذکر ہے, کوشش کرنی چاہیے کہ دانے ہاتھ سے لکھے آدمی. بعض لوگ الٹے ہاتھ سے بھی لکھتے ہیں, ان کو چاہیے کوشش کریں دانے ہاتھ سے مشق کریں, کیونکہ حضور کے ساتھ ولا تخطه بيمينك آپ لکھتے نہیں تھے دانے ہاتھ سے, یعنی آپ نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے. اس میں اللہ نے جو حکمت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر آپ پہ یہ قرآن نازل ہوتا اور آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے تو کفار کہتے ہیں ہاں انہوں نے کہیں سے پڑھ کر یہ مضمون جمع کر لی ہوں گے، اور یا انہوں نے خود ہی لکھ لیا. تو نہ آپ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، اب کس الزام کا موقع کہاں رہا؟ وما کنتا تتلو من مما كنت تتلو من قبل من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے تو یہ باطل والے اس شبے میں پڑ جاتے کہ شاید کہیں سے انہوں نے پڑھ لیا یا لکھ لیا، خود قرآن کریم کو خود لکھ لیا ہے، یا کہیں سے انہوں نے پڑھ کر یہ مضامین حاصل کر لیے، تو اب اس الزام کا موقع نہیں ہے. تو اب مطلب یہ ہوا کہ یہ کھلا معجزہ ہے کہ لکھنا پڑھنا نہ جاننے کے باوجود آپ کی زبان سے ایسا کلام جاری ہوا قرآن کریم کہ اس کے آگے فصحائے عرب بلغائے عرب حیران رہ گئے، وہ اس کے جیسا کلام لانے سے عاجز تھے. اور یہ بھی آگے فرمایا کہ وَقَعِيَ مِن دَابَّتِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بہت سے یعنی یہ جو وہ ہیں چوپائے وغیرہ جانور، یہ اپنا رزق اٹھائے اٹھائے تو نہیں پھرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. ارے اے انسانوں، پرندوں سے سبق سیکھو، یہ صبح اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں، شام کو وتروح بطانا، جب شام کو یہ اپنے گھونسلوں میں واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقائی من دابت لا تحمل رزقہا، بہت یہ جو اپنے یہ چوپائے اور جانور، یہ کوئی اپنا رزق اٹھائے اٹھائے نہیں پھرتے. اللہ یرزقہا وإیاکم، یہ اللہ ان کو رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی اللہ دیں گے. توکل سکھایا گیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجے کا تقویٰ رکھتے تھے کہ وہ کوئی کھانا اگر بچ جائے ضرورت سے زائد، اس کو اگلے وقت کے لیے رکھنا حرام سمجھتے تھے، وہ ان کے نزدیک حرام تھا. سونا اور چاندی جن لوگوں کے پاس تھا تو فرماتے تھے تم لوگ اس آیت کے ذیل میں داخل ہو، الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. فرمایا تم لوگ اس کے آیت کے ذیل میں آتے ہو. اس لیے اس اعلیٰ درجے کا توکل اور تقویٰ تھا. ایک شخص ان کی صحبت میں رہنے کے لیے آیا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ دن رہنا چاہتا ہوں. ایسا ہوتا تھا چھوٹے درجے کے صحابہ بڑے درجے کے صحابہ کے پاس ان کی صحبت میں رہتے تھے. تو ایک شخص ان کے پاس آیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے رہ جاؤ، لیکن دیکھو ایک بات یاد رکھنا، جب بھی میں تم سے کوئی چیز منگواؤں اپنی تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تو عمدہ چیز لانا. ایک دفعہ کہیں سے تشریف لائے تو فرمایا وہ فلاں جگہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تم میرے اونٹوں میں سے ایک اونٹ لا دو تو میں ان کو اونٹ سے ان کی توازو کریں گے. یہ شخص گیا، اس نے دیکھا کہ چند اونٹ ہیں حضرت ابو ذر غفاری کے، بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، ان میں ایک جوان اونٹ تھا بہت عمدہ خوبصورت. اس نے کہا یہ پہلے تو یہ بات یاد آئی کہ حضرت نے فرمایا تھا عمدہ مال لانا. اس نے کہا یہ مگر یہ تو وزن اٹھانے کے تو یہ دونوں نہیں ہے، ایک بڑی عمر کا اونٹ ہے ایک بچہ ہے، یہ تو اب بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں، یہی ایک ہے جو بوجھ اٹھانے کے قابل ہے تو اس کو ابھی رہنے دیتے ہیں، دوسرا والا لے جاتے ہیں. وہ لے آیا دوسرے اونٹ کو جو اتنا عمدہ نہیں تھا. بس کہنے تم نے خیانت کی، فرمایا تم نے خیانت کی. تو اس درجے کے آدمی تھے. اچھا اس نے کہا کہ حضرت میں اس کو اس لیے نہیں لایا کہ ضرورت کے لیے چھوڑ دیا تھا کہ کسی کبھی ضرورت پڑے گی تو. فرمایا ضرورت تم میری ضرورت کا دن جانتے ہو؟ وہ دن ہوگا جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, یہ قیامت کا دن وہ میری ضرورت کا دن ہوگا, میں اس کے لیے رکھنا چاہتا, اس کے لیے تو میں جمع کر رہا ہوں. یہ فرمایا. اور آگے یہ فرمایا اولم یروا ان جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم, کہ کیا وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا ہے؟ ویتخطف الناس من حولهم, اور حرم کے چاروں طرف سے لوگوں کو یہاں پہ لایا جاتا ہے. حرم کو امن کی جگہ بنایا ہے, ومن دخل کان آمنا, جو حرم شریف میں داخل ہو گیا وہ امن سے ہو گیا. اس لیے اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ میں بیت اللہ میں ہوں, مسجد الحرام میں ہوں, تو یہ بہت اچھا خواب ہے. اور اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اگر اس کے کچھ دشمن ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے امن نصیب فرمائیں گے اس کو, کیونکہ قرآن میں ہے ومن دخلہ کان آمنا, جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن سے ہے. اسی لیے مجرموں کو اگر کوئی شدید مجبوری نہ ہو تو ان کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ حرم سے باہر ہیں, وہاں ان کی پٹائی نہ کی جائے, وہاں ان کو قتل نہ کیا جائے, الا یہ کہ غیر معمولی حالات ہوں تو وہ ایک الگ چیز ہے. اور پھر اس سے آگے سورہ روم ہے. سورہ روم میں ایک اور معجزے کا بیان ہے. یہ سورہ روم جب نازل ہوئی تو اس وقت روم اور فارس کی دو سلطنتیں تھیں جو سپر پاور کہلاتی تھیں دونوں, اور دونوں کی جنگ بھی چل رہی تھی. روم اور فارس والوں کی جنگ چل رہی تھی, اور فارس والے یعنی ایران والے ان پہ غالب آ رہے تھے, ان کے کئی شہروں کو فتح کر چکے تھے. رفتہ رفتہ وہ پسپا ہوتے گئے اور بالآخر شکست پر مجبور ہوئے روم والے. تو بالکل ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا فارس والوں نے. اس وقت یہ سورت نازل ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم, روم والے مغلوب ہو گئے. فی ادنا الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین, یہ نو بضع سنین یا تقریباً نو سال, نو سال کے اندر اندر یہ غالب آ جائیں گے روم والے ایران والوں پر, فارس والوں پر. اور یہ وہ دن ہوگا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ. اور اچھا بیک وقت اس وقت یہ مکہ میں یہ حالات تھے کہ اہل ایمان کی پٹائیاں ہوتی تھیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریت پہ لٹایا جا رہا ہے, گرم ریت پہ. حضرت خباب ابن ارد کو وہ انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے, پٹائیاں ہو رہی ہیں. یہ وہ وقت تھا. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری پیش گوئی فرمائی کہ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ, جب یہ روم والے غالب آئیں گے چند سالوں کے اندر, اسی دن مسلمان خوشی منائیں گے اللہ کی مدد کی. اب یہ دونوں باتیں ایسی تھیں کہ مشرکین نے ان کا خوب مذاق اڑایا کہ بھائی کوئی عقل کی بات کرو. بالکل ان کو فارس والوں نے تہس نہس کر کے رکھ دیا, وہ ان کے پاس کوئی اٹھنے کا موقع نہیں ہے. تم کہہ رہے ہو کہ یہ پھر غالب آ جائیں گے, وَهُمْ بِبْعَدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ, اور اس دن تم کو وہ تم اللہ کی مدد کی خوشی مناؤ گے. تمہارا تو یہ حال ہے, پیٹے جا رہے ہو, تمہاری پٹائی ہو رہی ہے. یہاں تک کہ ابی ابن خلف نے حضرت ابو بکر سے شرط لگا لی. اس وقت شرط لگانا جائز تھا چلو آؤ شرط لگاؤ کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ نو سالوں میں چند سالوں میں یہ غالب آ جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے ایمان والے تھے, ان کو معلوم تھا قرآن میں اللہ نے فرمایا حق اور سچ ہے. انہوں نے شرط 100 اونٹوں کی شرط, 100 اونٹوں کی. اس نے کہا اگر یہ فارس والے غالب آ گئے, ابھی تو یہ غالب آ گئے, اگر روم والے دوبارہ غالب آ گئے جیسے قرآن پیش گوئی کر رہے ہیں تو میں 100 اونٹ دوں گا تم کو, اور اگر ایسا نہ ہوا تو تم مجھے 100 اونٹ دینا. حضرت ابو بکر نے منظور فرما لیا قرآن پر ایمان لاتے ہوئے, اور بالآخر ہوا یہی. قیصر روم نے پیچھے سے حملہ کرنے کا اس کو موقع مل گیا, اس نے پیچھے سے جا کے حملہ کیا اور فارس والے اس کا تحمل نہیں کر سکے, بالکل تہس, اس نے تہس نہس کر دیا. اور ٹھیک اسی دن جب یہ اطلاع آئی ہے کہ وہ روم والے جیت گئے, روم والوں نے غلبہ پا لیا, اسی دن اللہ سبحانہ و تعالی نے بدر کی فتح عطا فرمائی تھی. تو یہ دونوں پیش گوئیاں, اور مسلمان خوشی منا رہے تھے, کفار کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے اور ان کو کنویں میں ڈالا گیا, ان کی لاشوں کو ذلت کے ساتھ, یہ دونوں پیش گوئیاں اللہ تعالی نے پوری فرمائی. ابی ابن خلف اس وقت تک مر چکا تھا, چنانچہ اس کے بیٹوں نے 100 اونٹ دیے, اور اس وقت تک شرط حرام, شرط کی حرمت نازل ہو چکی تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے ایمان والے تھے, 100 اونٹ جب انہیں ملے تو وہ حضور سے پوچھنے آئے کہ کیا کیا جائے. فرمایا اب تو شرط حرام ہو چکی, لہذا ان کو صدقہ کر دو. انہوں نے بھی بالکل, 100 اونٹ بہت بڑی دولت ہوتی ہے یہ اس وقت کے, لیکن حضرت ابو بکر پکے ایمان والے, انہوں نے کوئی نبی کا حکم دیکھا بس, اپنی کوئی خواہش نہیں دیکھی. وہ ان کی خواہش کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں, جو حضور کی خواہش, جو حضور کی مرضی, وہی ان کی مرضی ہوتی تھی. اللہ اکبر. اس سے بھی پتا چلا کہ قرآن کریم حق اور سچ کلام ہے, کہ ایسے حالات میں یہ پیشگوئی فرمائی اور وہ پوری ہوئی کہ لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, بالکل حالات موافق نہیں ہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, بظاہر اسباب نظر نہیں آ رہے, پھر بھی وہ ہو کر رہا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. سورہ لقمان ابھی آج اس کی تلاوت ہوئی. حضرت لقمان راجح قول کے مطابق نبی نہیں تھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی. البتہ انبیاء علیہ السلام کی انہوں نے خوب خوب صحبت اٹھائی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی. اور اسی صورت میں انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی ہیں کہ بیٹا یہ نماز کو قائم کرو, اور یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف, نیک کاموں کا حکم کرو, برے کاموں سے روکو, ونہ عن المنکر, واصبر علی ما اصابک, اور جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچے اس پر صبر کرو, ولا تصاعر خدک للناس, لوگوں سے چیخ چیخ کے بات نہیں کرو, ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین پہ اکڑ کے مت چلو, ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, اللہ تعالیٰ اکڑ کر چلنے والے کو پسند نہیں فرماتے. وقصد فی مشیک, اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو, وقصد من صوتک, اپنی آواز کو پست کرو, ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. اسی لیے مسنون یہ ہے کہ گدھے کی آواز جب سنے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا چاہیے, یہ تو سب کو یاد ہوتا ہے اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے. اور مرغے کی اذان جب سنے تو اس میں اللہم انی اسألوک من فضلک یہ پڑھنا چاہیے, یہ پڑھنا سنت ہے مرغے کی اذان سن کر. اور وہ 5 چیزیں جن کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں, ان کا بھی ذکر گزرا, ان اللہ عندہ علم الساعة, امام مالک رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا حضرت عزرائیل علیہ السلام کو، ملک الموت کو، اور ان سے پوچھا بھائی تمہیں تو پتا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فہرست دے دیتے ہیں، تمہیں نام دے دیتے ہیں، اس اس کی فلاں وقت میں روح قبض کرنی ہے، مجھے تو یہ بتاؤ میری موت کا وقت کب ہے، میری کتنی زندگی باقی ہے؟ انہوں نے کچھ جواب دینے کے بجائے یوں پانچ انگلیاں ان کو دکھا دی، ایسے یوں کر کے دکھا دیا. اب یہ بہت سے معبرین کے پاس یہ خواب لے جایا گیا، پوچھا گیا، وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا. اس وقت امام محمد ابن سیرین جو امت کے بہت بڑے معبر گزرے ہیں، بہت بڑے معبر گزرے ہیں، اور ان کی کتاب بھی دستیاب ہے تعبیر الرؤیا، اب اس کا اردو میں بھی ترجمہ آ جاتا ہے، اردو میں ترجمہ دستیاب ہے، پہلے عربی میں تھی. تو خوابوں کی تعبیر پر ان کی جو کتاب، بڑی مستند کتاب ہے یہ، تعبیر الرؤیا کے نام سے ہے، اردو میں بھی اس کا یہی نام ہے. ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں انڈے کو توڑ کے اس کی زردی اور سفیدی الگ کر رہا ہوں، انڈا توڑ رہا ہوں اس کی زردی اور سفیدی الگ کر رہا ہوں. فرمایا تم کفن چور ہو؟ اس نے کہا جی حضرت کفن چور ہوں، اقرار کر لیا. ایسے اعلی درجے کے محبت تھے. ان کے پاس لے جایا گیا، یہ خواب بتایا گیا، فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ پانچ چیزیں جن کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں، یہ مراد تھا، یہ اشارہ تھا کہ یوں یہ پانچ چیزیں آپ پوچھ رہے ہیں میری موت کب آئے گی، یہ پانچ چیزیں ہیں، یوں کر کے اشارہ کر دیا. ان اللہ عندہ علم الساعة، نمبر ایک، اللہ کو معلوم ہے قیامت کا کیا وقت ہے. وینزل الغیث، اور بارش کب نازل ہوگی. اب آج کل اگر پیش گوئی ہو بھی جائے تو یہ تو نہیں ہوتی کہ کتنی نازل ہوگی، اس بارش سے نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، کتنی اس کی مقدار ہوگی پانی کی، ایسا نہیں ہوتا، اتنا نہیں ہوتا. تو بہرحال تب بھی یہ آیت درست ہے اپنی جگہ. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس میں بھی اگر پتا چل جائے، جینڈر پتا چل جاتا ہے. اب وہ آج کل یہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ یہ ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، لیکن یہ تو نہیں بتا سکتے کہ یہ نیک ہے یا بد ہے، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی زندگی کتنی ہوگی، کچھ نہیں. وہ ایک اجمالی چیز ہوتی ہے جو بتا دیتے ہیں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن یہ تو نہیں پتا کہ یہ نیک ہوگا، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی زندگی کتنی ہوگی. تو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرنے والا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کون سی زمین پر آنے والی ہے. یہ پانچ چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کو ہے. تو یہ اشارہ کیا کہ بھائی میں نہیں جانتا، یہ اشارہ کرنے میں مراد یہ تھی بھائی میں نہیں جانتا کب آپ کی موت کب ہے، میں نہیں جانتا. غزوہ خندق کا بھی آج ذکر گزرا، یہ مشرکین نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے احد کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے یہ چڑھائی کی، اور بنو قریظہ والوں نے ان کا ساتھ بھی دیا، اگرچہ ان سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا کہ ایک دوسرے کے دشمن کی مدد نہیں کریں گے، انہوں نے ان کی مدد بھی کی. اسی لیے اس سے فارغ ہو کر حضور نے ان پہ چڑھائی کا حکم دیا، ان کے محاصرے کا حکم دیا تھا. تو یہ غزوہ خندق جس کو کہا جاتا ہے، یا غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ احزاب ہے. اصل میں یہ آج بھی یہ سبع مساجد جو مدینہ منورہ میں ہیں، سات مسجدیں وہاں بنی ہوئی ہیں، یہ جہاں مسجدیں بنی ہوئی ہیں اس کے سامنے جو ایک سڑک ہے، یہاں پر یہ خندق کھودی گئی تھی. اور بڑی چھوٹی سات مسجدیں، اور آپ اگر وہاں جائیں گے تو دیکھیں مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہوں تو سامنے بڑی جو مسجد ہے اس کے گیٹ پر کھڑے ہوں تو دائیں جانب ایک پہاڑ پر ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور کا خیمہ تھا، غزوہ خندق میں. اب پہلے وہاں جانے دیتے تھے, اب بند کر دیا. ہماری الحمدللہ حاضری ہوئی تھی, پہلے جانے دیتے تھے, اب انہوں نے بالکل باڑ لگا کر اس کو بند کر دیا ہے. کیونکہ لوگ اعتدال سے تجاوز کرتے ہیں ایسی جگہوں پر, ان کو اگر پتہ چل جاتا ہے تو اس کو بند کر دیتے ہیں. تو یہ جو جگہ تھی وہاں حضور کا خیمہ تھا, بالکل ایسی جگہ تھا کہ پورا میدان وہاں سے نظر آئے اور آپ احکامات دے سکیں, یہ کرو یہ کرو. اور احد میں بھی آپ کا خیمہ, آپ کی جو جگہ تھی وہ ایسی تھی کہ پورا میدان وہاں سے نظر, میں نے کھڑے ہو کے دیکھا پورا میدان وہاں سے نظر آ رہا تھا جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے احد میں. تو یہ خندق حضرت سلمان فارسی, حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا جب یہ سارے یہ مشرکین آ گئے جمع ہو کر کہ کیا کیا جائے, تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں خندق کھودی جاتی ہے فارس میں, تو خندق کھودی جائے تاکہ یہ آ ہی نہ سکیں. تو بڑی بڑی خندقیں کھودی گئیں اور مشرکین وہاں جب پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی آندھی بھیجی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کے لیے وہاں رہنا مشکل ہو گیا, ٹھہرنا مشکل ہو گیا. بالآخر آپس میں ہی پھوٹ پڑی, اختلافات پڑے گئے. کوئی کہتا تھا واپس چلو واپس چلو, کوئی کہتا تھا نہیں واپس نہیں چلو, مقابلہ کرو یہیں ٹھہرو. بالآخر ان کو لڑے بغیر ہی واپس جانا پڑا, عزیمت کے ساتھ وہ واپس چلے گئے. تو یہ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق ہے جس کا ذکر گزرا, اور یہ آیت بھی گزری وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. یہ وہ موقع تھا کہ اہل ایمان کا بھی امتحان لیا گیا, یعنی کلیجے گلے کو آ گئے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, اللہ کے ساتھ بس اللہ اکبر. اور یہ موقع وہ تھا کہ اہل ایمان کو جھنجھوڑا گیا, زلزلو زلزالن شدیدہ, ہلایا گیا, ہلا کے رکھ دیا گیا. بڑا سخت امتحان ہوا تھا, موسم کی سختی, پھر جنگ کا موقع, لیکن اہل ایمان ڈٹے رہے. بالآخر اللہ نے ان میں دشمنوں میں پھوٹ ڈالی اور وہ چلے گئے. اور اللہ تعالیٰ, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مدد تھی, آندھی بھیجی اللہ تعالیٰ نے. اور یہ آیت بھی آج گزری لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر, کہ تحقیق تمہارے لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر, جو اللہ تعالی سے ملاقات کی آخرت کے میں ملاقات کی امید رکھتا ہو, ایمان رکھتا ہو, والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو, اس کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات بہترین نمونہ ہے. بس اتباع سنت ایسی چیز ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاروں سلسلوں کی خلفاء, ان کے بزرگوں کی صحبت اٹھائی, سب جگہ سے سب بزرگوں نے میرے اوپر اعتماد کا اظہار کیا اور میرے اوپر وہ باتیں کھلیں جو میں نے مجاہدے کیے اور جو کچھ میں نے تسبیحات پڑھی, ذکر کیا, اس سے جو میرے اوپر باتیں کھلی ہیں اگر میں ان کو ظاہر کر دوں تو علماء میرے اوپر زندیق اور کافر ہونے کا فتویٰ لگا دیں, اہل ظاہر میرے اوپر زندیق ہونے کا فتویٰ لگا دیں. آپ ایسی باتیں اللہ نے میرے اوپر کھولی ہیں لیکن میں بتاتا نہیں ہوں. لیکن فرمایا ان سب باتوں کے ساتھ میں ایک بات کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع, سنت کی اتباع ان تمام مقامات سے بہتر ہے, ان تمام مقامات سے بہتر ہے. بس آپ اس سے سمجھ لیجئے, اتباع سنت بہت بڑی چیز ہے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. حضرت رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر آفاق شعر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتباع سنت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.